الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين سورہ مبارکہ احود کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے ہماری اہم ترین ذمہ داری یا اہم ترین ذمہ داری اس موضوع کو عنوان بناتے ہوئے ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ تمہیدی گفتگو ہوئی ہے، یعنی جو میرا اصلی موضوع ہے ابھی تک میں نے اس پر بات نہیں کی، اور میں نے اس لیے آج اس بات کو ڈسکلوز کیا کہ کہیں مومنین تھک نہ جائیں اور مومنین یہ تصور کریں کہ جب تمہید اتنی زیادہ لمبی چوڑی ہو رہی ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ 10 مجلسوں سے زیادہ بات آگے نکل جائے اور کہا جائے کہ صاحب بات مکمل نہیں ہو سکی۔ تو اسی لیے بہرحال یہ تمہید چونکہ موضوع کی تمہید تھی اور بہت ساری ایسی باتیں بہت ساری ایسی کیفیتیں کہ جن کا تذکرہ آنے والی تقاریر میں اور اس تقریر میں انشاءاللہ العزیز کیا جائے گا، ان تمام کیفیتوں کی اپلیکیشن کے وقت، تطبیق اور انطباق کے وقت یہ تمہیدی گفتگو کہ جس میں بعض نکات کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی انشاءاللہ العزیز آپ کی عملی زندگی میں کام آئیں گی۔ اور اہم ترین ذمہ داری تو ابھی بیان شاید ہو جائے شاید نہ، لیکن بہت ساری ذمہ داریاں جو ضروری ہیں جو ذمہ داری کے ذیل میں آتی ہیں وہ گاہے بگاہے بیان کی جا رہی ہیں۔ اہم ترین ذمہ داری، ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ذمہ داریاں گنواتا چلا جاؤں اور بعد میں آپ سے سوال کروں آپ بتائیے کہ اب اہم ترین ذمہ داری کون سی بنی، اب بعد میں وہ جو بچوں کی کلاس ہوتی ہے درس وغیرہ کی کہ بعد میں انعام وغیرہ دیا جاتا ہے، تو انعام وغیرہ تو میں نہیں دیتا، انعام تو بس یہ ہے کہ انشاءاللہ خدا خوش ہو جائے اور ہم آپ کو دعا دے دیں، اس لیے کہ مولانا سے کچھ مل جائے بڑی غنیمت ہوتا ہے۔ آسمان میں ایک صاحب گئے اور گئے اور پیچھے کر دیا، بس صحیح
محمد
صلوات، وہ آسمان میں ایک صاحب گئے، بات کی جاتی ہے کوئی حقیقت تو نہیں ہے، اور انہوں نے دیکھا مختلف فرشتوں کو دیکھا اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک فرشتے جو ہیں وہ ایک بڑا سا ڈھول ہے اور اس کے سامنے ہاتھ بلند کر کے کھڑے ہوئے، پوچھا یہ کس لیے خلق کیا گیا ہے؟ کہا کہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ جس وقت کوئی مولانا صاحب دنیا میں کسی کو کچھ کھلا دیں تو یہ زور سے ایک مرتبہ بجاتے ہیں. پوچھا کہ اچھا جب سے خلق ہوئے ہیں انہوں نے کتنی مرتبہ وہ ڈھول بجایا ہے؟ کہا کہ جب سے خلق ہوئے ایسے ہی کھڑے ہیں. تو اچھا موقع تھا کہ کچھ اس کو بھی وہ اپنی ڈیوٹی انجام دینے کا موقع میسر آ جاتا. خیر بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اہم ترین ذمہ داری انہی ذمہ داریوں کے درمیان کوئی ہو, اور ہو سکتا ہے کہ اس کو میں واضح کر دوں. انشاءاللہ العزیز آپ کے ذہن میں خود بخود واضح ہو جائے گی. اور وہ اہم ترین ذمہ داری میں کیوں پہلیاں بجواؤں بلا وجہ؟ ایک کوئز پروگرام بنانے کی ضرورت نہیں ہے مجلس کو, مجلس مجلس ہی کے رنگ میں رہے زیادہ بہتر ہے, لہذا چھوڑ دیجیے ان ساری باتوں کو. ہاں ایک دو باتیں معذرت کے ساتھ پھر دو جملوں میں میں نے عرض کرنی ہے. گزشتہ تقاریر سے مربوط توکل کے بارے میں میں نے کل بیان کر دیا, صرف دو جملوں کے اندر. قناعت, توکل خدا پر بھروسہ, یہ حقیقت توکل ہے. ہر کام پر خدا پہ بھروسہ, اور انتہائی توکل یہ کہ خدا کے علاوہ کسی اور سے انسان نہ ڈرے. اور یہ بہت عالی مرتبہ ہے, ہر کسی کو میسر نہیں ہے, لیکن جتنی جتنی چیزوں سے انسان خوف کو ہٹاتا جائے وہ اس عالی مرتبے تک پہنچتا چلا جائے گا. توکل تو یہ. قناعت, قناعت کا مقولہ سننے کے بعد عام طور پر ذہنوں میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ قناعت یعنی سادگی, قناعت یعنی غربت, قناعت یعنی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, اور حرص اور حریص اور طامع وہ شخص کہ گھر بالکل بھرا پورا ہے اور صاف پیسے کی ریل پیل ہے, ادھر بھی ہاتھ مارا جا رہا ہے ادھر بھی ہاتھ مارا جا رہا ہے, تو یہ بالکل غلط تدبیق ہے اور بالکل غلط مفہوم ہے سمجھنے کا ان دو قضیوں کے, ان دو مقولوں کے. اس لیے کہ دیکھیے قناعت نہ غربت کو کہتے ہیں نہ سادگی کو کہتے ہیں. بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, قناعت میں کہیں بھی غربت اور سادگی نہیں ہے, اور حرص میں کہیں بھی دولت اور عمارت نہیں ہے, وائس ورسا ہو سکتا ہے. یعنی ایک آدمی بہت امیر ہو اور قانع ترین ہو, اور ایک آدمی بہت سادہ اور غریب ہو لیکن حریص ترین ہو. اس لیے کہ میں نے ایک جملہ پڑھا تھا رسول خدا کا جس میں ارشاد فرمایا تھا, القناعت فی القلب والحرص فی القلب, یہ دل میں ہوا کرتی. انسان ڈیوڑے کے فلیٹ میں بیٹھا ہے اور اس کے بعد کوڑے جا رہا ہے کہ ہمارے فلاں عزیز کو اتنا مل گیا ہمیں نہیں ملا, ہمیں مل جائے ہمیں مل جائے, اب ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں لیکن قسمت ایسی کہ نہیں مل رہا. تو یہ شخص قانے نہیں ہے, سادگی اس کی نہیں بتائے گی کہ یہ قانے ہے, کسی کے گھر کے پیسے کی ریل پیل نہیں بتائے گی کہ وہ حریص ہے, نہیں, کیفیات قلبی ہیں. اور قناعت, تعریف قناعت اگر کی جائے تو یہ کہ جتنا ملے اس کو کافی سمجھنا, بس یہ قناعت. دیکھیے کہیں پر یہ نہیں آیا کہ کم ملے زیادہ ملے کیسا ملے, نہیں, جتنا ہے اگر لاکھ ہے کافی سمجھے, اور اگر اربوں کروڑوں ہیں تو کافی سمجھے. لاکھ ہے کافی نہیں سمجھ رہا کانے نہیں ہے, کروڑوں ہیں کافی سمجھ رہا ہے کانے ہیں. دیکھیے بہت اہم جملہ ہے, یہ بہت اہم بات ہے. قناعت معاشرے کے اندر غلط مفاہیم پھیلے ہوئے ہیں لہذا تطبیقات بھی غلط ہوتی ہیں, جب تطبیقات غلط ہوتی ہیں تو نتائج بھی غلط ہوتے ہیں, جب نتائج غلط ہوتے ہیں تو انصاف کے تقاضے بھی ختم ہو جاتے ہیں, اور جب انصاف کے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں تو معاشرے میں فساد پھیل جاتا. تو قناعت, تعریف, جتنا ہے اس پہ انسان صبر کرے اس کو کافی سمجھے. اور یہ نہیں ہے, یاد رکھیے قناعت, یہ ہرگز نہیں ہے قناعت کہ آپ کے گھر میں مثلا اتنا ہے کہ آپ بچوں کو اچھے کپڑے پہنا سکتے ہیں, بچوں کو اچھی غذا دے سکتے ہیں, بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتے ہیں, اچھے انداز میں, حلال حلال انداز میں, غیر اسراف کیے, فضول خرچی کیے بغیر آپ بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں, پہنا بھی سکتے ہیں, اچھی زندگی بھی گزار سکتے ہیں. تو بس آپ اپنے اس جو کچھ ہے اس کے اندر اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں, قناعت ہے. قناعت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جتنا ہے آپ بچے کو اچھا کھلا سکتے ہیں، آپ نے اس کا پیٹ کاٹ دیا اور اس کو ایک وقت کا کھانا دے دیا، اس کو ترسا دیا، اچھے کپڑے پہنانا، سادگی سادگی نہیں، یہ بخالت ہے، یہ کنجوسی ہے. روایت کے اندر آیا ہے کہ باپ وسیلہ ہے رزق کا اپنے گھر والوں کے لیے. خدا دیکھتا ہے کہ اگر باپ نے اپنا ہاتھ کشادہ رکھا ہوا ہے، باپ جتنا مل رہا ہے اتنا خرچ بھی کر رہا ہے، کنجوسی نہیں کر رہا تو خدا اور دیتا ہے. اہل و عیال پر دیکھیے، اسراف اور فضول خرچی کی حد تک نہ پہنچ جائے، میری تقریر موضوع سے بالکل آگے نکل جائے گی اس لیے میں رک رہا ہوں. تو اسراف نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، جو مل رہا ہے وہ دے. خدا کو اچھا لگتا ہے کہ انسان اور خاص طور پر مومن، اس لیے کہ نعمتیں یہودیوں کے لیے نہیں ہیں، کافروں کے لیے نہیں ہیں، علی کے چاہنے والوں کے لیے ہیں. اور خدا پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کو مومن استعمال کرے، اس لیے کہ خلق اس کے لیے ہوئی ہیں. اور جو باپ اپنے گھر والوں پر ہاتھ کھلا رکھتا ہے، پھر میں بتا دوں فضول خرچی والا نہیں، کشادہ رکھتا ہے، اس کے بچے دوسروں کے گھر میں جا کر حضرت کی نگاہیں نہیں ڈالتے. ہاں کر سکتا ہے تو کر رہا ہے، تو پھر خدا اس کو اور رزق دیتا ہے. اور اگر یہ اپنے ہاتھ کو روکتا ہے باوجود اس کے کہ اپنے گھر والوں کے لیے وسعت پیدا کر سکتا ہے، خدا وہاں سے اس کے لیے رزق کو کم کر دیتا ہے. دیکھیے ایک چیز ہے، روایت کے اندر آیا ہے کہ ہمیشہ اونچی نگاہ رکھو، ہمیشہ اپنے مقاصد اور اپنے ٹارگٹس بلند رکھو، اس لیے کہ جو بلند نگاہ رکھتا ہے خدا اس کو بلند کر دیتا ہے. اور جو پہلے ہی سے سوچ لے کہ میں تو ہوں ہی پست، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو خدا بھی اس کے لیے کچھ نہیں کرتا. وہ جو بلند نظری رکھتا ہے، بلند نگاہ رکھتا ہے، خدا اسی کو بلند کرتا. اور جو ہاتھ پاؤں مار کے بیٹھ جائے، کہہ دے کہ بس میں تو کچھ نہیں کر سکتا، پھر خدا بھی اس کے لیے کچھ نہیں کرتا. یہ قوانین. بس اس اعتبار سے قناعت کا مطلب یہ کہ جتنا ہے اتنا خرچ کرے، اتنا دے دے، اتنی سروسز اپنے گھر والوں کو دے، اتنی نعمتیں اپنے گھر والوں کو دے، یہ ہے قناعت. اور پھر کوشش کتنی کرنا ہے، عرف عام میں، یعنی اتنی کوشش کرے کہ عرف عام میں اسے سست نہ کہا جائے کہ ارے صاحب یہ تو ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ قناعت اور یہ توکل نہیں ہے. اتنی کوشش کرے کہ جتنی عرفاً کوشش کی جاتی ہے، عام معاشرے میں انسان محنت کرتا ہے. ہاں پھر وہ کوشش اتنی زیادہ آگے نہ بڑھ جائے کہ نہ حرام کو دیکھ رہا ہے نہ حلال کو دیکھ رہا ہے. تو بہرحال کسی حد تک میں نے کوشش کی کہ ان دو مقولوں کو، کہ جو بہت اہم ہیں، بہت اہم، اور انسان واقعی بار بار سمجھے، بار بار اپنے آپ سے کراس کوشننگ کرے، بار بار اپنے آپ کو آزمائے کہ کیا ان دو مقولوں پر میں پورا اتر رہا ہوں. کیوں؟ ان کنتم مؤمنین یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، تو اس منزل سے گزرنے کے لیے ان مقولوں کو سمجھنا ضروری ہے. اور اب جو میرا موضوع ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ امام زمانہ تمہارے لیے خیر ہے. درود پڑھ دے محمد والے محمد. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمنین میں سے ہو، اگر تم مؤمن ہو، یہ صحیح ترجمہ ہے، مؤمنین میں سے ہو نہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو، تو بہرحال اہم ترین ذمہ داری ایک مومن کے اعتبار سے، اور خاص طور پر ان مومنین کے لیے کہ جو عصر غیبت میں، زمانہ غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ کیا اہم ترین ذمہ داری، میں موضوع پر آ گیا ہوں. ارشاد آئمہ کا بھی ہے، روایات آئمہ کی بھی ہیں مختلف اسالیب میں، اور رسول خدا کا بھی فرمان، افضل الاعمال انتظار الفرج. آئمہ نے بھی اسی مفاہیم کی، اسی اسالیب پر روایات عطا فرمائی ہیں، اور رسول بھی فرما رہے ہیں افضل الاعمال انتظار الفرج. اہم ترین نہیں، افضل ترین، افضل افضل، سب سے افضل، افضل الاعمال، جتنے اعمال ہیں، اور یہاں فضول اعمال کی بات نہیں، اور یہ عبادات کی بات ہو رہی ہے، جتنی عبادات ہیں افضل ترین عبادت وہ کیا ہے؟ انتظار الفرج، امام کے ظہور کا انتظار کرنا افضل ترین عبادت. سوال دیکھیے، دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے عقائد اور ایک ہے فروع دین. فرق دونوں میں کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عقائد کسی شخصیت نے بڑی اچھے انداز میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ عقائد وہ ہیں کہ وہاں سے آتے ہیں اور ہمیں قبول کرنے ہوتے ہیں. عقائد وہ ہیں, اصول دین وہ ہیں جو اوپر سے آتے ہیں ہمیں قبول کرنے, اور فروع دین وہ ہیں کہ یہاں سے اوپر جاتے ہیں اسے قبول کرنا. تو ایک فرق تو یہ, اور دوسرا اہم فرق وہ یہ ہے کہ عقیدے کا اظہار ہے عمل. بہت اہم جملہ ہے یہ بھی. دیکھیں میں اپنی کوئی تعریف نہیں کرتا ہوں جب میں کہتا ہوں بہت اہم جملہ ہے, اس لیے کہ آپ متوجہ ہو جائیں. عقیدے کا اظہار, جب بلب روشن ہوگا تو پتا چلے گا کتنی وولٹ کا ہے, اور اگر بلب روشن نہیں ہوا تو نہیں معلوم. بظاہر تو بلب ہے, شیشہ بھی ہے, وہ تارے وغیرہ سب کچھ ہے, سارے لوازم آتے ہیں. دیکھیے کیسا جنریٹر کا انتظام ہے یا بسم اللہ کیا جائے. خیر بہرحال آج کا زمانہ ہے, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان اور عمل, عمل ایمان کے اظہار کا نام ہے. بل کہوں نہیں کہوں, کہہ دیتا ہوں اس لیے کہ تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے, اس لیے کہ کیسا ایمان ہے یہ اس وقت پتا چلے گا جب عمل سامنے آئے گا. دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا تاریخ کے بارے میں کہ بہت سارے لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے. رسول خدا وضو کرتے تھے, دوڑ کے جاتے تھے جلدی جلدی, وہ پانی جو ہے تبرک کے طور پر. رسول خدا کو ذرا کسی چیز کی پریشانی فوراً یا رسول اللہ, اور اس کے بعد رسول فرما رہے ہیں کہ بھئی جاؤ, جا کے لڑو, جا کے جنگ کرو, اسامہ کے ساتھ جاؤ. نہیں 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 جائیں گے, کیسے ہو سکتا ہے آپ کا انتقال ہو جائے ہم چلے جائیں. تو دعوے بہت تھے, لیکن کب ظاہر ہوا؟ جس وقت فدق کو غصب کیا, جس وقت جنازہ رسول پڑا رہا. بڑی ایک اہم بات میں کہہ دوں, ہم نے اصول دین کی بات ہو گئی نا, تو ہم نے امامت کو رکھا ہے, یعنی ہمارے ہاں ہمارے مذہب حقہ میں امامت کہاں ہے؟ اصول دین میں, فروع دین میں نہیں ہے. اور عام مسلمانوں میں جنہوں نے امامت کو کچھ سمجھا انہوں نے بھی امامت کو اصول دین میں نہیں رکھا, فروع دین میں رکھا. اس لیے کہ بھائی اتنی ضروری چیز نہیں ہے, ہوگی ضروری لیکن اتنی ضروری نہیں ہے جتنی توحید ہو, اتنی ضروری نہیں ہے جتنی نبوت ہو, نبوت سے زیادہ ضروری نہیں ہے, لہذا اس کو فروع دین میں ڈال دو. تو بھائی اگر ایسی بات تھی کہ امامت اتنی ضروری نہیں تھی تو رسول کا جنازہ چھوڑ کے, امامت کا مطلب کیا ہے؟ لیڈر, قائد, رہنما. رسول کا جنازہ چھوڑ کے میٹنگ کی جا رہی ہے, اس کا مطلب ہے کوئی بہت ضروری چیز تھی. اور جب بہت ضروری چیز تھی تو دیکھیے بات صرف اتنی سی ہے کہ اصول دین میں جو عقائد ہیں, کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, کہنے سے ہو تو جاتا ہے. یقین اور اطمینان کب ہوتا ہے, پتہ کب چلتا ہے؟ جب عمل کا موقع آتا ہے, جب حق دینے کا موقع آتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انتظار الفرج افضل الاعمال انتظار الفرج. دو چیزیں میں نے بیان کی نا, ایک اصول دین اور ایک فروع دین. اصول دین عقیدہ, فروع دین عمل. اور یہاں رسول کیا فرما رہے ہیں, آئمہ کیا فرما رہے ہیں؟ افضل الاعمال, اعمال میں سب سے زیادہ افضل. فروع دین میں کیا ہے؟ اعمال. اور فروع دین میں جو اعمال ہیں آپ کو پتا ہے, میرے ساتھ ساتھ بچے گنوا دیں گے, نماز, روزہ, حج, زکات, حمص, جہاد. زکات کو بھول گئے, زکات کو بھول گئے, کھا گئے زکات کو آپ. یہی تو ہم پر الزام ہے زکات کو کھا جاتے ہیں. نہیں, زکات جہاں واجب ہوتی ہے وہاں دیتے ہیں. خیر, تو بچوں نے گنوا دیا, بڑوں نے تائید کر دی, مجھے بتائیے کہ اس میں ان اعمال کے اندر جو اہم ترین اعمال ہیں کہیں پر آیا انتظار الفرج؟ سوال ہے میرا, کہیں پر آیا انتظار؟ اور رسول کیا فرما رہے ہیں؟ افضل الاعمال انتظار الفرج. ہم نے اعمال کی فہرست کو اٹھا کے دیکھا، انتظار نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دی. تو عزیزو بات یہ ہے کہ اب ذرا اس سوال کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا اور میرے ساتھ اپنے اذہان عالیہ کو لے کے چلیے گا. تو سوال یہ بنا کہ یا رسول اللہ، اے آئمہ طاہرین علیہم السلام، جب افضل الاعمال سب سے افضل عمل انتظار الفرج ہے، اپنے زمانے کے امام کے ظہور کا انتظار کرنا ہے، تو آخر اس فروع دین کے اندر کہیں تو اس کا مقام ہوتا، یا ابتدا میں یا انتہا میں یا وسط میں ہم نے فروع دین کھنگال ڈالے، کہیں پر بھی ہمیں انتظار الفرج نہیں ملا، تو آخر وجہ کیا ہے؟ ان میں ہے نہیں اور سب سے افضل ہے. بھائی ان میں ہے نہیں اور سب سے افضل ہے، ایک جواب تو وہ زاگری والا دیا جا سکتا ہے نا کہ علی سب سے افضل ہے ان میں جیسے ہو یا نہ ہو. علی سب سے افضل چاہے ان جیسے ہو یا نہ ہو، نہیں ہے ان جیسے پھر بھی ان سے افضل، تو ان میں ہونا ضروری نہیں ہے. یہ تو ہو گئی زاگری والی بات. اب سنیے سوال، یا رسول اللہ، اے آئمہ طاہرین، افضل الاعمال انتظار الفرج، اور اعمال کی فہرست میں انتظار الفرج موجود نہیں ہے، تو افضل الاعمال کیسے ہو گیا؟ سنیے، اس لیے کہ انسان جو انتظار کرتا ہے، توجہ رکھیے گا، یاد رکھیے، ہر شخص انتظار کر رہا ہے، کوئی انتظار کا منکر نہیں ہے، فرق یہ کون کس کا انتظار کر رہا ہے. ورنہ دنیا میں، ارے دنیا کو چھوڑیے، خدا اعلان کر رہا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ، فرشتوں کو کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. ابھی خلیفہ بنا نہیں، بنا ابھی پتلا بھی نہیں بنایا، اور کہا انی جائل فی الارض خلیفہ، تو پروردگارا جس وقت خلیفہ بنا دیتا یا بنانے سے پہلے پتلا بنا دیتا اور پتلا بنانے کے دوران اس وقت کہتا انی جائل فی الارض خلیفہ، ابھی آدم کا وجود نہیں ہے. اور فرشتوں کہہ دیا، کیوں؟ تاکہ فرشتے ایک سنجیدہ انتظار میں مشغول ہو جائیں کہ کوئی آنے والا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، انتظار یہ فقط انسان نہیں کر رہے، ابھی انسانیت آئی نہیں ہے، ابھی آدم آئے نہیں ہیں، اور خدا نے فرشتوں کو انتظار میں مشغول کر دیا کہ اب انتظار کرنا. تو انتظار حیات کے ساتھ عجین ہے، گنا ہوا ہے. ہر شخص جو زندہ ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میں زندہ ہوں تو وہ انتظار کر رہا ہے، چاہے ڈاکٹر ہو پیشنٹ کا انتظار، چاہے مریض ہو شفا یابی کا انتظار، اور چاہے مومنین ہو مجلس ختم ہونے کا انتظار. ایک درود پڑھتے محمد والے محمد، تو سوال ذہن میں رکھیے گا جو میں سوال لے کے جو چلا ہوں، سوال کو ذہن میں رکھیے گا کہ افضل الاعمال ہے انتظار الفرج، پورو دین کے اندر کہیں ملتا نہیں ہے، افضل الاعمال کیسے ہو گیا؟ تو انتظار وہ چیز ہے جو انسانیت سے پہلے، انتظار وہ چیز ہے کہ جو زندہ ہے، حیات کا لازمہ ہے انتظار. اور جو انتظار کر رہا ہے، انتظار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے کسی چیز کی امید ہے. بھائی بہت جلدی میں آگے بڑھ رہا ہوں، انتظار حیات کا لازمہ، اور جو انتظار کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کسی چیز کی امید سے، کسی چیز کا انتظار کر رہا ہے، کسی چیز کا امیدوار ہے. اور جب امیدوار ہے تو اب امیدوار ہونا اسے مجبور کرے گا کہ وہ سستی اور کاہلی کا اظہار نہ کرے، آمادگی کا اظہار کرے، کچھ کام کرے، کچھ آمادگی کرے. اچھا جب انتظار امید بنا اور امید کی وجہ سے انسان آمادگی کے لیے مجبور ہوا، تو اب یہ آمادگی کیسے ہوگی؟ آمادگی ہوگی آنے والے کے اعتبار سے. بھائی اگر آپ بلا رہے ہیں کسی مولانا کو اپنے گھر کے اندر کہ انہوں نے آ کے مجلسیں پڑھنی ہیں، کچھ دن ہمارے گھر میں رہنا ہے، اب آپ کو مولانا کا اگر واقعا انتظار ہے، اور جتنی ویلیو اور جتنا احترام اس آنے والے کا ہے اسی اعتبار سے آپ اہتمام کریں گے، آمادگی کریں گے، اور یہ جاننے کے لیے کہ کیسے آمادہ ہونا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ آنے والا مہمان اس کا مزاج کیسا ہے، اسے کیا چیز بری لگتی ہے،
اسے کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ پتا چلا کہ آنے والا اس کو سگریٹ انتہائی ناپسند، خبردار گھر کے اندر کوئی سگریٹ نہ پیے، اور خود بھی اگر سگریٹ پیتے ہیں تو چھپا دیے سارے پیکٹ، اس لیے کہ آنے والے کو بہت برا لگتا ہے. تو اب جو جو چیزیں اسے بری لگ رہی ہیں، جو جو غذائیں اسے اچھی لگتی ہیں، جو جو انداز اسے اچھا لگتا ہے، جتنی ویلیو ہوگی، ہاں اگر ویلیو نہ ہو، ارے آ رہے مصیبت، وہ کمرہ خالی کر دیجئے، اب بٹھا دیجئے، دیکھیں گے لینے والے خود لے جائیں گے، ہمیں کیا پریشان، اس لیے کہ اہمیت نہیں ہے. لیکن جب اہمیت ہے تو انتظار آمادگی پر مجبور کرے گا، اور آمادگی ہوگی اس منتظر کے مطابق، جیسا مزاج اس کا ہوگا ویسا مزاج اس منتظر کو گھر کا بھی بنانا پڑے گا، اپنی شخصیت کا بھی بنانا پڑے گا. اگر اس آنے والے کو فضول گفتگو پسند نہیں ہے تو انسان کوشش کرے گا بھائی فضول گفتگو نہ کی جائے، اس لیے کہ آنے والا فضول گفتگو کو پسند نہیں کرتا، سگریٹ کو پسند نہیں کرتا، فلاں چیز کو اچھا لگتا ہے. تو جیسے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جیسے آنے والے کی معرفت بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے پتا چلتا جائے گا اسے کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، انسان اپنے آپ کو ویسے اس کا ہم سنخ کرتا جائے گا. تو انتظار از ایکول ٹو امید، امید از ایکول ٹو آمادگی، اور آمادگی کیسے ہوگی؟ اس آنے والے کے مزاج کے مطابق. تو سب انتظار کر رہے ہیں اور ہم بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں، اور منتظر اپنے آپ کو ہمسن کرتا ہے منتظر کے مطابق، اور ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ اکیلا نہیں ہے، 14 معصومین 13 معصومین کی صفت اور اوصاف اور کمالات کو ساتھ لے کر آنے والا ہے. آپ نے وہ روایت نہیں سنی نا کہ جس میں امام فرماتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں اپنے اس آنے والے فرزند کا، ہوا صاحب دعوت النبویہ والسولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والشجاعت والصبر والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ وعلوم الباقریہ وآثار الصادقیہ ومعاصر الکاظمیہ ورضا الرضویہ وجود التقویہ والنقاط النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ القائم بالحق. کہ دیکھو وہ آنے والا اکیلا ہے لیکن اتنے معصومین کی صفات اس کے اندر ہیں. تو جب اتنے معصومین کی صفات اس کے اندر ہیں اور ہماری معرفت اس امام کے بارے میں اس حد تک ہے کہ وہ حلم رکھنے والا ہے امام حسن کی مانند، شجاعت رکھنے والا ہے امام حسین کی مانند، بہادری رکھنے والا ہے، سولت رکھنے والا ہے امام علی کی مانند، اس کا طریقہ اس کا انداز رسول خدا کی مانند ہے، اس کے علوم مثل امام باقر و امام صادق ہیں، اس کے معاصر مثل امام کاظم ہیں، اس کا تقویٰ اس کی پرہیزگاری مثل امام تقی اور امام نقی ہے، اس کی حیبت مثل امام حسن عسکری ہے، اور اس کی غیبت والغیبت الالہیہ. تو جب ایسا آنے والا ہے اور معرفت ہے، اور اہم ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، بہت اہم ہے. اس لیے بھائی یمن ہی رزق الورا، امام کے صدقے میں ہمارے بچے رزق پا رہے ہیں. امام کے صدقے میں میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے امام کیا کر رہے ہیں، معاذ اللہ غائب ہیں، پردہ غیبت میں ہیں، کیا ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، خدا کی قسم اگر امام کچھ بھی نہ کرے، ایسا نہیں ہے، اگر امام کچھ بھی نہ کرے فقط ایک غار میں جا کے بیٹھ جائے تب بھی انتہائی اہم ہے. امام اگر کچھ بھی نہ کرے، یہ میں غلط کہہ رہا ہوں، سب کچھ ہو رہا ہے، ہر چیز پر نگاہ ہے، ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہے، ہر چیز کو چیک کیا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن فرض کیجئے آپ کے کہنے کے مطابق، یعنی ان کے کہنے کے مطابق امام کچھ نہیں کر رہے، امام غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام کوئی کام نہیں کر رہے، امام کا دنیا سے رابطہ کٹ آف ہو چکا ہے، تب بھی سب سے امپورٹنٹ پرسن ہے امام اس دنیا کی، تمام عالم کی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول فرما گئے لولا الحجہ، لساخت الارض بحلها، اگر حجت خدا زمین میں نہ رہے، پوری زمین اور کائنات کا بوجھ اٹھانے والا ہے امام، تو کتنا اہم ہوگا وہ کہ جو کچھ بھی نہ کرے تم سب کا بوجھ اٹھائے رکھے. اس لیے کہ اگر یہ درمیان سے چلا گیا تو یہی وہ موقع ہوگا جب قیامت آ جائے گی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو اب سمجھ میں آ گیا انتظار کس کا کیا جا رہا ہے. جب معرفت ہوگی، جب اندازہ ہوگا کہ وہ کیا پسند کرتا ہے کیا پسند نہیں کرتا، تو انسان اس کے اعتبار سے اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کرے گا، اپنی ذات کے ماحول کو تبدیل کرے گا، اپنی تہذیب نفس کرے گا، اور جیسا جیسا ویسا کرتا جائے گا اس کا کردار بلند ہوتا جائے گا. یعنی اب سمجھ میں آیا یہ جو رسول فرما گئے تھے افضل الاعمال انتظار الفرج، سمجھ میں آ گیا نا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر واقعا انتظار کر رہا ہے تو اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز میں خود بخود نکھار آ جائے گا. اگر واقعا انتظار کر رہا ہے تو جتنے اعمال ہیں، چاہے نماز ہو، چاہے حج ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکات ہو، چاہے جتنے اعمال ہوں، اور ان میں محدود نہیں کیا. دیکھیے ان اعمال کے اندر، فروع دین کے اندر انتظار فرض کو نہیں رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ فروع دین کے اندر عزاداری نہیں ہے، عمل ہے، عبادت ہے، فروع دین کے اندر موجود نہیں ہے. لیکن اگر انتظار فرج صحیح ہے تو ہر عبادت، ہر عمل، چاہے فروع دین میں ہو چاہے نہ ہو، ہر ہر عمل نکھرتا چلا جائے گا. اب چاہے وہ عزاداری ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکات ہو، چاہے وہ خمس ہو، ہر ہر عبادت میں نکھار آتا جائے گا. اس لیے کہ انتظار کر رہا ہے، کسی کو جواب دینا ہے. تو وہ عمل جو تمام اعمال کو نکھار دے وہ سب سے افضل ہوا کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا افضل الاعمال انتظار الفرج. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بار دیگر درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اور پریشان نہ ہوئیے گا یہ جو میں نے جملہ کہا کہ عزاداری فروع دین میں نہیں ہے، یعنی نہ اصول دین میں نہ فروع دین میں، نہیں، انتظار الفرج نہ اصول دین میں ہے نہ فروع دین میں ہے. تو عزیز جس طریقے سے انتظار الفرج ہمارے اعمال کو سنوارنے والا ہے، یہ عزاداری اور حسینیت وہ آئین دکھانے والی ہے کہ غیبت میں تم نے چلنا کس طریقے سے ہے. یہی تو میرے مولا سجاد کی سیرت کا انداز تھا، رو کے حسین کو یاد دلایا اور دعائیں پڑھ کر حسینیت کو سمجھا دیا. امام سجاد کی دعائیں ایک مکمل آئینہ حیات ہے، مکمل آئینہ حیات ہے، مکمل دستور زندگی ہے. تو رو کر حسین کو یاد دلایا، اور اگر حسین کے راہ پر چلنا ہے تو آؤ آ کے میری دعاؤں کو پڑھ لو. میں نے وہ اصول بتا دیے ہیں کہ کس طریقے سے حسینیت پر عمل پیرا ہو سکتے ہو. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اچھا تو آمادگی، انتظار ہو رہا ہے نا امام کا، آمادگی کیا ہونی چاہیے؟ بس جلدی جلدی آمادگی خود امام فرماتے ہیں، اپنی توقی میں، یعنی وہ خطوط امام جو غیبت صغرا میں صادر ہوئے، اور وہ مکتوبات کہ جو اپنے نواب اربعہ کے ذریعے سے مومنین تک پہنچے. امام ایک توقی میں فرماتے ہیں اکثر الدعاء بتعجیل الفرج فإن فی ذلک فرجکم، کثرت کے ساتھ ہمارے ظہور کی دعا کرو، کثرت کے ساتھ ہمارے ظہور کی دعا کرو، اس لیے کہ یہ دعا اگر تمہاری قبول ہو گئی. دیکھیے ایک علاقے کی بجلی چلی گئی، اور اس کے بعد ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان آئے، الیکٹریشین کو بلائے، وہ ہر گھر کو چیک کرے. ایک زحمت ہے، پریشانی. اچھا طریقہ کیا ہے، منطقی طریقہ کیا ہے کہ جو مین جنریٹر ہے اس کو جا کے دیکھے، وہاں تو خرابی نہیں ہے. تو اگر مین جنریٹر کو آن کر دیا جائے، اس کی خرابی کو دور کر دیا جائے، تو ہر گھر میں بتی آ جائے گی، ہر گھر میں لائٹ آ جائے گی، ہر گھر میں روشنی آ جائے گی، ایسا ہی ہوگا نا. تو ایک انداز تو یہ ہے کہ ہر گھر کو اگر آپ نے چیک بھی کیا، بات تو یہ ہے کہ پھر بھی کوئی علاج نہیں ہوگا، اس لیے کہ مین جنریٹر آف ہے، اور مین جنریٹر کو آن کر دیا تب ساری زحمتیں ختم. تو کسی کو مال کی پریشانی ہے، کسی کو امن کی پریشانی ہے، کسی کو فلاں چیز کی پریشانی ہے، اتنی ساری دعاؤں کے بدلے اگر ایک اہم ترین دعا دل سے مانگ لے. بھائی مومن کی ایک صفت ہی بیان کی گئی ہے نا کہ جب غیبت میں اس پر کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو سب سے پہلے وہ یاد کرے اپنے زمانے کے امام کو کہ میرا امام پردہ غیبت میں ہے، یہ مصیبت اور یہ پریشانی اسی لیے آئی ہے، اللہ اگر میرا امام پردہ غیبت میں نہ ہوتا تو یہ مصیبت نہ آتی. مومن کو کوئی بڑی سے بڑی نعمت مل جائے، وہ نعمت کتنی ہی خوشی لانے والی ہو، خوشی مکمل نہیں ہوتی مومن کی جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا امام پردہ غیبت میں. یہ انداز ہونا چاہیے مومن کا. تو اب انسان ایک دعا مانگے، کون سی؟ جس کے بارے میں امام فرمانے اکثر الدعاء، کثرت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ ہمارے ظہور کی دعا مانگو. ہم مانگتے ہیں 15 شعبان میں، 15 شعبان آ جائے تو عریضے بھی ڈالے جاتے ہیں نیٹی جیٹی پہ جا، 15 شعبان آ جائے تو امام زمانہ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، امام زمانہ کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور نماز کے بعد اجل اللہ ظہور اور تھوڑی بہت دعا. نہیں، اس طرح دعا نہیں ہوتی. دعا اس طرح نہیں ہوتی. مشہد میں اب یہ واقعہ میں نے ایک عالم سے سنا جن کا تعلق ایران سے ہے. میرے پاس اس کا کوئی ماخذ اور مدرک ان معنوں میں نہیں ہے کہ اس کتاب میں نے نہیں دیکھا، لیکن اس عالم نے جو کہ میرے اعتبار سے سکھا انہوں نے بیان کیا، لہذا آپ کو بیان. دعا کس طرح کرنا، وہ فرماتے ہیں کہ مشہد میں ایک بزرگوار شخصیت کی ملاقات امام سے ہو گئی، اور پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ مولا آپ کب ظہور فرمائیں گے. اچھا، اس زمانے میں، یہ تقریباً آج سے 6-7 سال پہلے کی بات ہے یا اس سے کچھ تھوڑی زیادہ، اب یہ الفاظ میں جو کہنے پڑ رہے ممبر سے، کہ اس زمانے میں ایران کا فٹ بال کا مقابلہ ہو رہا تھا کسی یورپین ٹیم کے ساتھ، نہیں امریکہ سے بھی پہلے، بہار نہیں معلوم، خیر بہرحال جو بھی تھا، امریکہ سے ہو کہیں سے بھی ہو، تو کسی یورپین ٹیم سے مقابلہ ہو رہا تھا، اور بڑی صورتحال ایسی تھی کہ صاحب کفر و باطل، یعنی حق اور باطل، کفر اور حق، کفر اور ایمان کی جیسے جنگ ہو رہی ہے، اور بہت پبلک کے اندر جو ہمارے یہاں صورتحال ہوتی ہے جب یہاں پر موسم آتا ہے. اب تو الحمدللہ ہمارے حکمرانوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے، کسی کو اچھی بات ہے، یہ تو میں کہتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے، ہمیں پریشانیوں کا عادی کر دیا ہے، وہ ریسیشن ہونے والا ہے، وہ بحران، اقتصادی بحران، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہونے دو، اس سے برا ہوگا. تو ہمیں تو بہرحال ہمارے حکمرانوں کا احسان ہے ہم پر کہ وہ ہمیں عادی کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اتنے بڑے برے حالات آنے والے ہیں، تم ابھی سے ہی ہر چیز سے پریکٹس کر لو. تو وہاں پر میچ ہو رہا تھا اس زمانے میں، یا میچ ہو چکا تھا، اور بڑی دعائیں اور بڑی جو کیفیت ہوتی نوجوانوں کی. اب سنیے گا، وہ عالم فرماتے کہ ان بزرگ شخصیت نے پوچھا مولا آپ تشریف کیوں نہیں لاتے، کہا تم دعا کب کرتے ہو، کہا تم دعا کب کرتے ہو مولا، سب دعا کرتے ہیں، کہا جس طرح اس، میں کیا کہوں، جس طرح اس کھیل کے لیے دعا کر رہے تھے، کیا کبھی میرے لیے تڑپ کے اس طرح دعا کیے. اللہ اکبر، یہ جملہ میں نے سنا ان سے، جس طرح تڑپ کے اس کھیل کی جیت کے لیے تم دعا کر رہے تھے، کیا کبھی میرے لیے دعا کی اس طرح، اس طرح دعا کر کے دیکھو. جس طرح ہم اپنی مصیبت کی دوری کے لیے دعا کرتے ہیں، بچہ مرنے والا ہے خدا نخواستہ، بیماری بہت شدید ہو گئی، قرضہ ادا نہیں ہو رہا، کس طرح دعا مانگتے ہیں، اور پھر اگر دعا قبول نہ ہو تو آنکھیں بھی دکھاتے ہیں. اچھا، اتنا زیادہ ہم نے آپ کو جو پوچھ لیا تو آپ کے مزاج، یہ جملے میں نے سنے، آئے میرے پاس سوال، مولانا بتائیے کفارہ کیا ہوگا. تو اس طریقے سے دعا مانگنی ہے، اکثر الدعاء بظہور الفرج، کثرت کے ساتھ ظہور کی دعا مانگو. فإن فی ذلک فرجکم، اس لیے کہ یاد رکھو
جب ہمارا ظہور ہوگا تو یہ کشادگی صرف ہمارے لیے نہیں تمہارے لیے بھی ہوگا. اور انشاءاللہ وہ موضوع آنے والا ہے, وہ معروضات انشاءاللہ آنے والی ہیں. تو اب ذمہ داری کیا بری؟ آمادگی, منتظر حقیقی آمادہ ہوگا. اور آمادگی کے لیے کیا کرنا ہے؟ جملہ آ گیا, دعا مانگنی ہے. اور دعا اسی توکل کی مانند, اسی قناعت کی مانند, سمجھ میں آ رہا ہے نا. اور دعا بھی دعا ہو, اور دعا بھی ایسی ہو کہ ان چار آدمیوں کی مانند نہ ہو کہ جن کے بارے میں کئی مرتبہ میں پڑھ چکا ہوں, لیکن چونکہ میرے موضوع سے مطابقت رکھتا ہے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. دعا مانگے, لیکن اس طرح سے نہیں کہ راوی آ کے امام سے پوچھتا ہے فرزند رسول سمجھ میں نہیں آتا, خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو, مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری بات کو سنوں گا, تمہاری دعا کو قبول کروں گا. مولا قرآن میں یہ کہا ہے خداوند عالم نے, اور ہم کتنے ہی مومنین کو دیکھتے ہیں کہ دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں, ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. امام جواب میں ارشاد فرماتے ہیں, یاد رکھو دعا کے ساتھ کچھ شرائط ہیں, اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ آدمی جو دعا کر رہا ہے ان چار آدمیوں میں سے نہ ہو. کون چار آدمی؟ بہت مشہور و معروف یہ روایت ہے, لیکن چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ ایسے چہرے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس روایت کو نہیں سنا, میرے موضوع سے مطابقت رکھتی, جلدی جلدی اس منزل سے گزرنا چاہتا ہوں. مولا وہ کون سے آدمی ہیں چار؟ فرمایا وہ شخص کہ جس کو خدا نے پیسہ دیا ہو, دولت دی ہو, مال دیا ہو, رزق کی فراوانی دی ہو, اور وہ اس نعمت کو فضول خرچی میں اڑا دے, صفاحت کے ساتھ خرچ کر دے, اور پھر پائی پائی کا محتاج ہو جائے, اب خدا سے دعا کرے پروردگارا غریب ہو گیا ہوں, تو خدا جواب میں کہتا ہے وعزتی وجلالی, میری عزت کی قسم, میری جلالت کی قسم, میں تیری اس دعا کو قبول نہیں کروں گا. دوسرا شخص وہ ہے کہ جو کسی سے کسی کو قرضہ دے, اور قرضہ دینے کے وقت وہ جو شرائط ہیں ان کو پورا نہ کرے, یعنی وہ کیفیات کہ بھائی جس کو قرضہ دے رہے ہو کم سے کم لکھوا لو, دو عادلوں کی گواہی لے لو کہ ان صاحب کو میں نے اتنا قرضہ دیا. اب اگر وہ قرضہ لینے والا بھاگ گیا, اور اب یہ آدمی آ کے کہتا ہے کہ خدا بندہ وہ میرا قرضہ واپس دلا دے, تو خدا جواب دیتا ہے وہ عزتی و جلالی, میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میں تیری اس دعا کو قبول نہیں کروں گا, اس لیے کہ تو نے میری بات کو نہیں مانا. ایک صفحے کی پوری آیت ہے اس بارے میں قرآن کے اندر, ایک صفحے کی پوری آیت کہ کس طرح قرض دینا, شرائط کیا ہے, کس طرح لکھوانا ہے. تو بہرحال دوسرا آدمی ہے. اور تیسرا آدمی کون ہے؟ فرمایا وہ شخص کے جس کا پڑوسی اسے تنگ کرتا ہو, ہمسایہ اسے تنگ کرتا ہو, اذیت دیتا ہو, مشکل میں ڈال دیا ہو, زندگی دو بھر کر دی ہو, اور اب یہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ اپنے گھر کو تبدیل کر لے, اتنی قوت رکھتا ہے, اتنی استعداد ہے کہ اس کے لیے کوئی پریشانی کا مرحلہ نہیں ہے اپنے محلے کو تبدیل کرنا, اپنے گھر کو تبدیل کرنا, لیکن گھر کو تبدیل نہیں کر رہا, اور دعا کرتا ہے کہ پروردگارا اس پڑوسی نے نجات دے دے. خدا فرماتا ہے وعزتی وجلالی, تو اپنے کرنے کا کام نہیں کر رہا. اور پھر آخری آدمی وہ کہ جس کے بارے میں ہمیشہ بتاتے ہوئے ڈرتا بھی ہوں, اس لیے کہ غلط بات نہ لوگ سمجھ لیں, اور وہ یہ کہ اگر کسی آدمی کو اس کی بیوی اذیت دے رہی ہے, اسے اذیت دے رہی ہے, اسے اذیت ہو رہی ہے, اور بہت پریشان ہے, بڑا نالا ہے, زندگی دو بھر ہو گئی ہے. دیکھیے وہ والی اذیت نہیں کہ کہا کہ صاحب وہ ہماری بیگم صاحبہ بہت تنگ کرتی ہیں. کیوں تنگ کرتی؟ کہا خراٹے بہت زور سے لیتی ہیں. یہ اذیت نہیں ہے, وہ کھانا اچھا نہیں پکاتی ہیں, نہیں اذیت نہیں ہے. اذیت واقعا ایسی کہ انسان کا بات ناموس کی آ جائے, بات عزت کی آ جائے. اور اب وہ شخص کہے کہ پروردگارہ میری بیوی سے مجھے نجات دلا دے, خدا کہتا ہے وہ عزتی و جلالی, اس لیے کہ میں نے تجھے طلاق کا حق دیا تھا, تو نے اس حق کو کیوں نہ استعمال کیا. اور دیکھیے اب یہاں پر ایسا نہ ہو کہ جو ویٹو پاور لے کے بیٹھی ہیں, سمجھ گیا نا, تو وہ تو باہر بہت مشکل ہو جاتا ہے مرحلہ, مجلسیں بھی ختم ہو سکتی ہیں, آنا بھی بند ہو جاتا ہے محلے میں. پڑھ گئے تھے ایک مولانا صاحب, مجھے یاد ہے وہ کہیں پنجاب میں کسی جگہ پہ انہوں نے خواتین کے خلاف پڑھ دیا تھا, اب گنڈا سے لے کے خواتین کھڑی ہو گئی اس مولوی کو آنے نہیں دینا. یہ ہوا پنجاب میں ہوا ہے, بغیر لاٹھیاں لے کے کھڑی ہو گئی کہ اس مولوی کو اندر نہیں, پڑھا کیسے ہمارے خلاف. تو بہرحال غلط فہمی نہ ہو جائے, لہذا میں ایک دو جملے کہہ دوں فقط. ایک آدمی اگر اپنی بیوی سے نالا ہے, دیکھیں میں پھر بتا دوں وہ خراٹے کی بات نہیں, وہ کھانے پینے کا مسئلہ نہیں, واقع اذیت ہو, واقع حرج مرج کا مسئلہ آ جائے, واقع زندگی دوبھر ہو چکی ہو, اصلاح کی کوئی صورت نہ ہو, کسی طریقے سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو, عزت کا مسئلہ پیش آ رہا ہو, ناموس کا مسئلہ خراب ہو رہا ہو, اب یہ موقع ہے کہ انسان دیکھے کہ جب تو طلاق کو استعمال کرے. لیکن ہاں یہ ذہن میں رکھے کہ طلاق آخری 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 سٹیج ہے. یہ سوچ کے اگر طلاق دے دی کہ بھائی اس کے تو دو بڈھے والدین ہیں, بھائی بیچارہ کلرک کلرک ہے, ہم ہیں, ہمارے تو بھائی فلاں فرم میں ہیں, وہ اس کمپنی میں ہیں, وہ فوج میں ہیں, یہ میجر ہیں, وہ جنرل ہیں, اور ہم ارے اس کی کیا مزہ, کیا بولیں گے اور کیا کریں گے, بس ذرا سی ناراضگی ہو گئی طلاق دے دی. اس قسم کی طلاقیں ہو تو جاتی ہیں, وہ تو جاتی ہوں, لیکن رسول نے فرمایا کہ اگر اس طرح ظلم سے کسی نے طلاق دی تو یاد رکھے قیامت کے دن اپنی بیٹی کا مقدمہ اس کے خلاف میں دائر کروں گا. اپنی بیٹی کا مقدمہ, کسی نے اگر میری بیٹی کو ظلم سے طلاق دی ہے تو یاد رکھے قیامت کے دن میں ہوں گا اور میرے ہاتھ ہوں گے, اس کا گریبان ہوگا. تو ایسا نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے کہ آج انسان سوچ کے بیٹھ جائے. اور یہ میرے چوتھے امام کی وصیت تھی پانچویں امام کو کہ بیٹا دیکھو کبھی ایسے پہ ظلم, بہت بہت امپورٹنٹ, بہت اہم, کبھی ایسے پہ ظلم نہ کرنا کہ جس کا فریاد رس سوائے خدا کے کوئی اور نہ ہو. ہوتے ہیں کہ صاحب بڑے قوی ہیں, بڑے طاقتور ہیں, بڑے کانٹیکٹس ہیں, بڑے امیر ہیں, زمیندار ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ جو بیوی ہے, جو زوجہ ہے, یہ تو بیچاری بہت مظلوم ہے, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اب کون اسے پوچھے گا. شکایتیں آتی ہیں, مرد نامرد ہو جاتا ہے اس وقت جب بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, پٹائی لگائی جا رہی ہے, مارا جا رہا ہے, پائپ سے مارا جا رہا ہے, اور اب تو میرے سامنے میرے پاس یہ شکایت آئی ہے. العیاذ باللہ, العیاذ باللہ, زمانہ اتنا خراب ہو گیا, عذاب الہی آئے گا نہیں تو کیا ہوگا. مجھ تک یہ شکایت پہنچی کہ ایک صاحب ہے, بڑی مجلسوں میں آتے ہیں, بڑی نمازیں پڑھتے ہیں, بڑے دیندار, گھر میں اپنی ماں کو جو بیوہ ہے پائپوں سے مارتے ہیں. یہ بات میرے پاس پریکٹیکلی آئی ہے, پریکٹیکلی میرے پاس یہ بات آئی ہے. تو انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اب باپ نہیں ہے, بیوہ ہے, اب یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بیوی مظلوم ہے. تو امام فرماتے ہیں یاد رکھو ایسے پر ظلم کرنے سے بچنا کہ جس کا فریاد رس سوائے خدا کے کوئی اور نہ ہو, اس لیے کہ ایسے کی آہ براہ راست خدا تک جاتی ہے, اور پھر جب خدا مقابلے پہ آ جائے, جب خدا مقابلے پر آ جائے تو انسان سوچے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ, اکثر دعا بتاجیل الفرج, بتاجیل الفرج دعا کرنا ظہور کی, یہ انتہائی اہم فریضہ ہے اس زمانہ غیبت کبریٰ کا. اور دعا کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ ان چار آدمیوں میں سے نہ ہو. آپ کہیں گے مولانا ان چار باتوں کا تعلق ہم سے کہاں ہو گیا, ہم تو ظہور کی دعا کی بات کر رہے ہیں, آپ تو ظہور کی دعا کی بات کر رہے ہیں, چار آدمی کہاں سے آ گئے. میں یہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے مولا جو روایت بیان کر رہے ہیں اس میں جو قدر متیقن نکل رہی ہے وہ یہ نکل رہی ہے کہ ان سب کی دعا خدا کیوں قبول نہیں کر رہا, یہ ہے سوال. بس یہیں پر میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. خدا اس کی دعا کہ جس نے جان بوجھ کر پیسے کو لٹا دیا, وہ شخص کہ جس نے کچھ لکھوایا نہیں قرضہ دے دیا, وہ شخص کہ جس نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا, اپنے قوت کو استعمال نہیں کیا, ان تمام افراد کے اندر یہ روایت محدود نہیں ہے. روایت ایک مزاج بیان کرنا چاہتی ہے, خداوند عالم کا ایک طریقہ اور سنت بیان کرنا چاہتی ہے کہ دیکھو اگر تم دعا کر رہے ہو لیکن صرف دعا ہے, صرف دعا ہے اور اپنے کرنے کا کام تم نہیں کر رہے, تو یاد رکھو دعا قبول نہیں ہوگی, چاہے زبان تمہاری ختم ہو جائے, چاہے
چاہے تمہاری زبان سوکھ جائے، چاہے تم گونگے بہرے ہو جاؤ، دعا کر کر کے تمہاری گردن ٹوٹ جائے، یاد رکھو اگر صرف دعا ہے لیکن وہ شرط دعا کہ ایک قدم تمہیں بھی آگے باہر نکالنا ہوگا، اگر رزق کی دعا کر رہے ہو تو تمہیں بھی صبح اٹھ کے رزق کے لیے تگ و دو کرنا ہوگی، اگر جو تمہاری طاقت ہے، جو تمہاری قوت ہے، اگر تم نے اس کو استعمال نہیں کیا تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو کیا کرنا ہے اس دعائے تاجیل فرج کے ساتھ، انشاءاللہ یہ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ تو دعا انتہائی اہم، انتہائی اہم۔ یہی وجہ، یہی وجہ کہ جس وقت اسیروں کا یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے بازار سے گزر رہا تھا، میں اس کیفیت کو انشاءاللہ کل بیان کروں گا، اس لیے کہ قیامت کی منزل ہے جو میں نے بیان کر دی، اسیروں کا قافلہ شام کے بازار، بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت۔ اور اس موقع پر جناب سکینہ جناب زینب سے پانی کا سوال کرتی ہوں، وہ بھی اماں پیاس لگی ہے، ایک مقام پر ایک چاہنے والی موجود تھی، ام حبیبہ، سکینہ کی اس کیفیت کو پہچانتی ہے، ہاتھوں میں کوزہ آب لے کر آتی ہے اور اس کے بعد سکینہ کو کوزہ آب دیتی ہے، بی بی یہ پانی حاضر ہے، پانی پی لیجیے۔ سکینہ نے زینب کو دیکھا، زینب نے اجازت دی، ننی سکینہ نے اپنے ننے ننے ہاتھ آگے بڑھائے، کوزہ آب ہاتھوں میں لیا۔ اب سکینہ دعا، اب سکینہ پانی پینا چاہتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ بی بی دیکھو، میں نے سنا ہے کہ خدا یتیموں اور اسیروں کی دعاؤں کو جلدی سنتا ہے، دیکھو میری کچھ دعائیں ہیں، تم سے گزارش ہے کہ میرے حق میں دعا کر دینا۔ جناب سکینہ نے اتنا سنا تو ایک مرتبہ سکینہ کے بڑھتے ہوئے ہاتھ رک گئے، اس لیے کہ مشکل کشا کی پوتی ہے نا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا سنے بغیر، اس کے لیے دعا کیے بغیر کبھی بھی پہلے اپنی دعا کو بیان کر سکینہ بعد میں پانی پیے گی۔ وہ معظمہ کہتی ہے بی بی میری پہلی دعا تو یہ ہے کہ خدا سے دعا کیجئے جیسے آپ یتیم ہوئی ہیں، جیسے آپ اسیر ہوئی، میرے بچے اس طرح یتیم نہ ہو۔ اللہ اکبر، سکینہ نے کس انداز میں دعا کی ہوگی، کبھی بھی تیری دوسری دعا کیا، کہا بی بی میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے، آپ دعا کیجئے کہ خیریت و عافیت کے ساتھ میرا شوہر واپس آ جائے۔ سکینہ نے دعا کی، خدا تیرے وارث کو خیریت و عافیت کے ساتھ لے آئے۔ بی بی تیری تیسری دعا کیا ہے، ابھی میری تیسری دعا یہ ہے کہ اب سم رسیدہ ہو چکی ہوں، بڑا عرصہ ہو گیا مدینے کی زیارت کی ہے، بی بی دعا کیجئے کہ خدا مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اور مدینے کی زیارت کرا دے۔ سکینہ دعا میں مشغول ہوئی، اور دیکھیے یہ بڑی نفسیات کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب انسان غریب الوطن ہو اور پریشان ہو اور اس موقع پر اس کے وطن کا نام کوئی لے لے، مدینہ زینب کا وطن ہے۔ اور ایک مرتبہ وہ بیوی کہتی ہے، وہ خاتون کہتی ہے کہ سکینہ دعا کرو کہ مجھے مدینے کی، اے بیوی دعا کرو کہ مجھے مدینے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ سکینہ دعا میں مشغول ہو گئی، زینب نے جو مدینے کا نام سنا نا، سنبھل کے پوچھا، اے بیوی یہ بتا تو مدینے جا کر کرے گی کیا، تو مدینے جانا کیوں چاہتی ہے؟ ایک مرتبہ وہ معظمہ کہتی ہے، ام حبیبہ کہتی ہے، ارے مدینے کیوں نہ جاؤ، اس لیے کہ مدینے میں میری شہزادی ہے، مدینے میں میرا شہزادہ ہے، مدینے کی زیارت بھی کروں گی، اپنی آقا زادی کی زیارت بھی کروں گی، اپنے شہزادے کی بھی زیارت کروں گی۔ میں اتنا سننا تھا، زینب پوچھتی ہیں، اچھا یہ بتا تجھے اپنی شہزادی کا نام پتا ہے، تیری شہزادی کون تھی؟ کہا بی بی میری شہزادی بہت باپردہ خاتون ہے، مجمع میں نام نہیں لے سکتی۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب سوال کرتی ہیں، اچھا اتنا بتا کہ اگر تیری شہزادی
اس وقت اس مجمع میں تیرے پاس آ جائے تو اتنا عرصہ ہو گیا نا خدمت کی ہوئی، کیا تو پہچان لے گی؟ کہا بی بی میں نام لینے سے روک رہی تھی، اور آپ کیا بات کہہ رہی ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں میری بیوی اس مجمع عام میں آ جائے؟ شہزادی زینب نے پوچھا مگر اگر تیری بیوی آ جائے تو کیا اپنی شہزادی کو پہچان لے گی؟ کہا ساری زندگی خدمت کی ہے، ارے ایک مرتبہ ہزاروں کے مجمع میں ہوں میں اپنی بیوی کو پہچان لوں گی، بس اتنا سننا تھا۔ جناب زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ ارے تیری ایک دعا بھی قبول ہو گئی، لے اپنی شہزادی کی زیارت کر لے۔ زینب کربلا سے لٹ کے آ گئی اور وہ تیرا شہزادہ نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت۔
الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ یا رب الحسین بحق الحسین ارزقنا معرفة الحسین وزیارة الحسین وشفاعة الحسین واشف صدر الحسین بظهور الحجة القائم علیہم السلام۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔